الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، آج ماشاء اللہ آپ سب لوگ دین سیکھنے کے لیے جمع ہوئی ہیں، اور یہ بہت ہی اہم نیت ہے. اس نیت کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کو اپنا بنائے، کیونکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس میں اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو مجھ تک پہنچنے کی کوشش و محنت کرے گا تو ان کو میں ضرور ہدایت کے رستے سجاؤں گا، مطلب سجائیں گے ہم ان کو. تو اس کا مطلب ہے کہ کوشش ہمارا کام ہے، رستہ دینا اس کا کام ہے، اور وہ پھر رستہ دیتا ہے. تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کرونا کے گزرنے کے بعد، اللہ کا شکر ہے کہ پھر دوبارہ یہ ماشاء اللہ محفلیں سج گئیں، اور اب جو ہے نا انشاءاللہ العزیز آن لائن کی بجائے مطلب خانقاہ کے اندر آ کر ماحول کے اندر ان باتوں کے سننے کی ذرائع پیدا ہو گئے. اللہ پاک کا شکر کرنا چاہیے، اور اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے مشکلات سے بچا کر صحیح حق راستے کی اللہ پاک ہمیں رہنمائی فرمائے. آج کے جو دو ٹاپک ہیں بہت اہم، ابتدائیہ میں اس کا تعارف ہو چکا ہے، وہ ہے کفایت شاعر کی برکت اور موجودہ دور میں اس کی اہمیت، اور دوسرے والے ٹاپک ہے اولاد کی اچھی تربیت ماؤں کی ذمہ داری. یقینی طور پر اس بات کی اس وقت اس لیے بہت ضرورت ہے کہ وسائل کم پڑ رہے ہیں اور مسائل بڑھ رہے ہیں. مثلاً میں پانی کو لے لوں، پانی کا جو واٹر ٹیبل ہے وہ نیچے جا رہا ہے. ہم نے 1989 میں جو بور کیا اس میں 80 فٹ پر پانی نکل آیا تھا، اور 150 فٹ تک ہم نے کیا، 70 فٹ کا پانی تھا ہمارے پاس. تو آج کل تقریباً 240 کے بعد پانی آتا ہے، اور 300 کے بعد پھر نہیں ہوتا. یہ ہمارے اپنے علاقے کی بات. دریاؤں میں بھی پانی کم آ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ مستقبل میں لڑائیاں پانی کی وجہ سے ہوں گی، لوگ ایک دوسرے کے پانی چرائیں گے. تو اب پانی کا جو استعمال ہے وہ کیسے کرنا چاہیے؟ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں لکھرا تل خورا، ڈیر خورا گنڈیر خورا، تھوڑا کھاؤ ہمیشہ کھاؤ، اور بہت کھاؤ بس تباہ ہو جاؤ. مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کے اندر کفایت شاعری کی ضرورت ہے. اللہ کی نعمت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں مزید نعمتیں عطا کروں گا. اور یہ کفایت شعاری بھی شکر میں آتا ہے. کسی بھی نعمت کا ضیاع جو ہے ناشکری ہے، کسی بھی نعمت کا ضیاع جو ہے وہ ناشکری ہے، اور اس نعمت کی قدردانی جو ہے، آخر ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں وہ کھانا انسان کا ہے اور اس سے لقمہ گر جائے تو سنت طریقہ کیا ہے؟ کہ اس کو پھینک دو. سنت طریقہ ہے کہ اگر وہ صاف ہو سکتا ہو تو اس کو اٹھا کے صاف کر لو اور کھا لو. ہاں جی، اور اس طریقے سے باقی چیزیں جتنے بھی ہیں اس میں کوئی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے. کانا جب کہے تو کہتے ہیں کہ اپنے سامنے سے کہو. اور جس وقت جتنا بچ جائے تو اس کو ایک طرف صفائی کے ساتھ کر لو کہ اگر دوسرا کوئی کہنا چاہے تو اس کو گن نہ آئے, اور گن آنے کی وجہ سے وہ رہ نہ جائے. اب گوئے قدم قدم پر ہمیں کفایت شاعری کا درس دیا جا رہا ہے. ہم کچھ جذباتی حالات کی وجہ سے مختلف احوال کے شکار ہو جاتے ہیں. بالخصوص عورتوں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. عورتوں کے بارے میں کہا جائے بیڑ کی چال چلتی ہیں, یعنی جب دوسری عورتوں کو دیکھتی ہیں تو بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے چلنے لگتی ہیں. سوچتے نہیں کہ آخر اس میں کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی چیز غلط ہے, بلکہ بس دیکھا اور اس کے ساتھ چل پڑی. بیڑ کی چال کس کو کہتے ہیں ذرا یہ بھی میرے خیال میں سمجھانے کی ضرورت ہے. ویسے تو محاورہ ہے لیکن بیڑ کی یہ خاصیت ہے کہ یہ اگر لائن بیڑوں کی چل رہی ہے نا اور پہلے بیڑ کنویں میں گر گئی تو دوسرے بیڑ کو پتہ نہیں چلے گا, نہیں اس کو خیال نہیں ہوگا کہ میں نہیں جاؤں اس طرف, وہ بھی اس کے طرف جا کے گر پڑے, تیسرے بھی گر پڑے, چوتھے بھی گر. مطلب ان کو یہ نہیں بات ہوتی کہ میں بچ جاؤں, دوسرے کے نقصان سے عبرت حاصل کرنا. تو یہ جو چیز ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس چیز کو بیڑ کی چال کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ فیشن کو کہتے ہیں, اور فیشن کن میں زیادہ ہے؟ ظاہر ہے عورتوں میں زیادہ ہے. بعض خواتین کہتی ہیں کہ بعض علاقوں میں جب بھی آپس میں جمع ہوتی تو وہ کپڑوں پر ہی بات ہوتی ہے, ان کے پاس کوئی اور ٹاپک ہی نہیں ہوتا. ہاں جی یہ فلاں کے کپڑے ایسے ہیں فلاں کے ایسے, اور یہ ٹھیک اور یہ اس طرح اور یہ اس طرح اور اس طرح. پتہ نہیں بھائی کیا بات ہے, کپڑے پہننا چاہیے, اس کا مطلب کپڑے کو سر پہ سوار کرنا چاہیے. ہاں جی تو اس کا ہر چیز کا اپنا ایک حد ہے. تو اب کپڑے اس میں تین صفات کم از کم ہونا ضروری ہے, صدر چھپائے, گرمی سردی سے بچائے, اور زینت جائز اس کے ذریعے سے ہوگی. یہ اتنی بات ہے, یعنی ستر پوش ہوں تو اس میں جسم کے وہ اعضاء جن کا چھپانا خواتین کے لیے لازم ہے وہ چھپ جائیں, اور ٹھیک ہے زینت اس میں ہو, لیکن زینت کس وقت ہو؟ یہاں پر بھی الٹی چال ہے. گھر میں اپنے جو یعنی شوہر ہوتے ہیں ان کے سامنے تو عام لباس میں پھرتی ہے, اور جب باہر جاتی ہے تو خوب مطلب جو ہے نگار وغیرہ کر کے جو نا مطلب, حالانکہ باہر تو سادہ لباس میں اور کہتے ہیں کہ ایک سائڈ پر اور اس طرح مطلب چپکے سے جائے یا اس طریقے سے جائے کہ لوگوں کی نظر اس پہ نہ پڑے, اگر نظر پڑے تو اس کی طرف توجہ نہ ہو, تو معاملہ الٹی بات. تو اس وجہ سے نقصان ہمیں نظر آتا ہے کہ نقصان کیا ہے, اس کا نقصانات تو ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ جو خواتین ہیں وہ کپڑوں کے بارے میں جو اسراف ہے کم از کم اس سے نکل جائیں, اس میں اسراف نہ کریں. وجہ اس کی یہ کہ جو خواتین ہیں وہ گھر کا کام چلاتی ہیں یقیناً, وہ بہت بڑا کام ہے, لیکن شور پہ چونکہ نان نفقہ واجب ہے اور اس کو کمانا پڑتا ہے, تو اگر عورت کا تقاضا فیشن کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے زیادہ ہو اس کے وسائل سے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دو صورتیں بنیں گی, ایک اس کے علاوہ یا تو ناجائز ذرائع اختیار کریں گے مطلب یہ کہ ناجائز ذرائع جیسے رشوت اور سود اور ان چیزوں سے مطلب جو ہے نا وہ کریں گے تو مطلب وہ نا غلط ہے, انسان کو نقصان مطلب ظاہر پہنچتا ہے آخرت کے لحاظ سے. تو خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ مردوں کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ کہیں حرام دولت جمع کرنے میں مطلب مشغول نہ ہو جائے, بلکہ اس کے حال کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیں کہ جو اس کا حال ہے اتنے کا ہی تقاضا ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین اور اس کی بیوی شہزادی ہے یعنی بادشاہ کی بیٹی تھی عبد الملک شہزادی ہے, وہ شہزادگی میں پوری زندگی گزاری ہے. تو وہ درخواست کرتی ہے عمر بن عبد الرحمۃ اللہ علیہ سے, عید آ رہا ہے تو بچوں کے کپڑے بنانے کے لیے کچھ پیسے مل جائے تو کپڑے بناؤ, ایک جائز بات جائز بات. عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں اپنے خزانچی سے بات کرتا ہوں کہ کوئی صورت نکل سکتی ہو تو بات ہو جائے گی. خزانچی کو بلایا, اس سے کہا کہ جو تنخواہ میری ہے کیا اس سے مجھے ایڈوانس کچھ مل سکتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے بچوں کے کپڑے بنواؤں. خزانچی بھی اسی کا مقرر کردہ تھا, اسی کا تربیت یافتہ تھا, تو نے کہا حضرت ضرور میں دے سکتا ہوں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہ دے سکے, بس صرف اتنی تسلی آپ کر لیں کہ کیا تنخواہ کے وقت تک آپ زندہ ہوں گے. ابھی کس کو پتہ ہے, ظاہر کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے پھر آپ نہ لیں. تو اپنے بیوی کو یہی بات سمجھائی کہ میں اگر لوں بھی اور پھر بعد میں تو پھر کیا مسئلہ ہوگا. انہیں عید اس طرح کی, اسے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے تو انتظار کیا, پتہ چلا کہ گھر میں کوئی کام تھا تو بیوی مطلب جو نا وہ گارا بنا رہی تھی اور حضرت جو نا مطلب وہ جو نا وہ لگا رہے تھے, اس کے لیے مزدور کا بندوبست نہیں کر سکتے تھے, خود ہی مطلب جو نا وہ کام کر رہے تھے. خیر یہ تو بڑی مثالیں ہیں, اس کے پاس ہم کہاں پہنچے, مطلب ٹھیک ہے مانتے ہم ہمارے لیول سے بہت اونچی باتیں ہیں, لیکن جو ہم کر سکتے ہیں آج کل میں وہ تو ہم کریں نا. بس اگر کوئی پیش فیشن ہم نہ کرے تو مجھے پتا کون سا پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا. مطلب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں نا, کہ بس صرف اپنے آپ کو یہ سمجھانے والی بات ہے. مجھے ایک دن اپنے بھائیوں نے کہا کہ آپ بڑے بڑے میٹنگوں میں بھیجاتے ہیں, یہ روہت لال کمیٹی میں اس مختلف جگہوں پہ بعض دفعہ وزیر صاحبان کے ساتھ اور مختلف لوگوں کے ساتھ میٹنگوں میں جانا ہوتا تھا, تو آپ بڑے بڑی میٹنگوں میں اب جاتے ہیں تو کم از کم اپنے لباس کا ذرا تھوڑا سا خیال رکھا کرے. انہوں نے اپنی نیت سے اچھا مشورہ دیا. میں نے اس کے ابھی تک تو الحمدللہ کسی نے لباس کی وجہ سے نہیں نکالا, جب نکالا شروع کر لیں تو پھر مشورہ کر لیں, ابھی تک تو نہیں نکالا. اصل میں ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے. مثلا میں اپنے ایک آؤٹ پٹ کو خراب کر لوں اور لباس کو بہتر کر لوں لوگوں کی نظروں میں, دوسری بات لباس تو میں اپنے مرضی کا پہنوں جیسے مجھے چاہیے لیکن اپنے آؤٹ پٹ میں بہتر کر لوں, کون سی چیز ملک و ملت کے لیے ضروری ہے؟ سارے ملک و ملت کے لیے یہی چیز ضروری ہے کہ میں کام اچھا کروں. اگر میری پہچان صرف لباس کے ساتھ ہو تو میں کدھر ہوں, پھر تو میں نہیں رہا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے کیا کہ ایک دفعہ ان کو دعوت میں بلایا گیا تھا تو وہ اپنے لباس میں چلا گیا تو لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑا, کہتے نہیں ہے. اس نے کہا بھی لیکن وہ کہتے جی ہم نہیں جانتے, نہیں چھوڑا اندر. پھر جا کر اس نے اپنے جو اپچے بہت زبردست کپڑے جو کسی وقت کے لیے رکھے تھے وہ پہن کے آ گیا تو پھر لوگ سامنے بچ رہے تھے اور ان کے سامنے جو ہے نا مطلب اب کانے کا وقت ہو گیا تو کانے میں وہ جو استین ہے وہ سالن میں دبوڑے ہیں کہ حضرت لگتے تو آپ شریف آدمی یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہی کر رہا ہوں جو ہونا چاہیے. بھائی آپ نے دعوت کس کی ہے؟ ہم نے آپ کی. نہیں نہیں آپ نے میری نہیں کی, میں تو اس وقت آیا تھا تو آپ لوگوں نے نہیں چھوڑا. یہ تو میں کپڑے پہن کے آ گیا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا, اس کا مطلب آپ نے دعوت میرے کپڑوں کی ہے, تو میں کپڑوں کو کھلا رہا ہوں نا, خود تو میں کہہ ہی نہیں سکتا. سمجھانے کے لیے مطلب یہ والی بات کی. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے اندر جو صلاحیتیں ڈیولپ کرنی چاہیے, باقی چیزیں ہمارے تعارف نہ ہو. ایک بات یاد رکھیے, جو لوگ جس طرح اپنے آپ کا تعارف کروائیں نا اور اس پر قائم رہیں, پھر ان کے پہچان وہ بن جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں بھائی یہ تو پرواہ نہیں کرتے ان چیزوں کی, تو ٹھیک ہے جی بس صحیح ہے, لوگ ان کو اسی طرح مان لیتے ہیں. ابتدا میں ذرا کسر پسر ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ چیز نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ میں کپڑوں کی بات کر رہا ہوں کہ کپڑے ذرا تھوڑا سا, اس میں بہت سارا خرچ اٹھتا ہے, اس کو کم کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض خواہشات ہیں جن کو ضروریات بنایا گیا ہے, وہ ضرورت نہیں ہے وہ خواہشات ہیں. مثلا ایک آدمی ہے جس کو روزانہ دفتر اپنے گاڑی میں جانا پڑتا ہے, اس کی ضرورت ہے. ایک آدمی ہے جس کو کبھی کبھی جانا پڑتا ہے, تو راستے میں جو گاڑیاں ہیں آج کل کیا کریم اور پتہ نہیں کیا, ہاں وائبر اوبر, اچھا اس قسم کی چیزیں ہیں, تو بظاہر مطلب اگر وہ بوقت ضرورت آپ استعمال کر لیں اور ٹوٹل آپ خرچ کیلکولیٹ کر لیں, آپ کے سارے کام اگر اس کے ساتھ ہو بھی جائیں, پھر دیکھو کہ بھائی میرا جو گاڑی مینٹین کرنے کا اور گاڑی کا خرچ اور یہ سارے ملا کے کتنا خرچ بنتا ہے, اور میں اگر اوبر یا کریم کے ذریعے سے جانا چاہوں اپنے اپنے ضرورت کے وقت, تو پھر کتنا خرچ اٹھتا ہے. جس میں زیادہ خرچ ہو تو اس کو چھوڑو نا. صرف مطلب اس لحاظ سے کہ لوگ مجھے گاڑی والا سمجھیں, تو یہ تو اپنے آپ کو تنگ کر لیا. ہاں جی, تو یہ میں اس لحاظ کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے, مطلب انسان اپنے خواہشات کو آرگنائز کر لے اور دیکھے کہ کتنے سے ہمارا کام ہو سکتا ہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ میں مثالیں اونچی اونچی دے رہا ہوں لیکن عملی باتیں میں کر رہا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی مشکل سے ایک تنخواہ مقرر کی گئی تھی, حضرت آپ تجارت کریں گے تو حکومت کون کرے گا, تو آپ مہربانی کر تجارت نہ کریں, ہم آپ کو وظیفہ مقرر کرتے ہیں. تو اس نے حضرت نے بڑا مختصر وظیفہ اس پہ ماننے پہ مطلب ان کو قائل کیا. تو ان کی بیوی جو تھی انہوں نے تھوڑا تھوڑا آٹا بچایا, مطلب اگر روٹی میں ایک دو نوالے کم ہو جائے تو اس طرح کو پتہ نہیں چلتا نا, روٹی اگر تھوڑی سی کم بنا دی جائے تو ٹھیک ہے صحیح, مطلب تھوڑا تھوڑا آٹا اس کے ایک معمول ایک مطلب مناسب مقدار جب بن گیا اس کو بیچ دیا اور اس سے کچھ میٹھا خرید لیا بنا لیا, تو وہ حضرت کو پیش کیا. حضرت نے اس کو کہا لیا اور فرمایا یہ کہاں سے آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں نے ایسے ہی کیا تھا. فرمایا اچھا, اس کا مطلب ہمارے اس سے کم پہ گزارا ہو سکتا ہے. تو بیت المال کو پیغام بھیجا کہ آئندہ میرا وظیفہ میں اتنے کم ہی کر لے, اس سے اتنے کم پہ گزارا ہو سکتا ہے ہمارا. تو میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی اس طرح کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے ہم لوگ بہت کمزور ہیں, لیکن جو کر سکتے ہیں ان کو تو کرنا چاہیے نا, تو کر کیا سکتے ہیں. مثال کے طور پر گھر کے اندر پانچ روٹیاں کانے کی وہ ہے, مطلب پانچ روٹیاں کافی ہیں تو سات نہ بنائے. ہاں جی, اتنا بنا دے جتنے کی یعنی وہ استعمال ہو, ورنہ ضائع ہو جائیں گی. ہاں جی, تو کھانے مطلب روٹی کو مطلب آٹے کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ تو اس طرح مطلب ایک انسان مطلب جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور ایک بات بہت زیادہ برکت والی ہے, یہ جائنٹ فیملی سسٹمز جہاں تھا, تو ہمیں خود یاد ہے جہانگیرہ میں اپنے گاؤں میں جب تھے تو دو چار پائیوں کو ملا کے اس کے درمیان میں ہم اس کو شکور کہتے تھے، وہ پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے اس میں جو روٹیاں رکھتے ہیں، ہاں جی وہ درمیان میں رکھے ہوتے تھے، اور اس میں وہ رکھا بھی جو ہے نا وہ اس کی بھی ہوتی تھی یعنی سالن کی، اور ارد گرد روٹیاں ہوتی تھیں، اور لوگ اس سے سب ملا کے کھا رہے تھے. اب اگر ایک رکابی پورے نہیں ہوئے تو دوسرے رکابی لے، تو دو، اب دو رکابیوں کو اگر سات آٹھ افراد نے کھا لیا تو اگر یہ علیحدہ علیحدہ کھائیں تو سات آٹھ رکابیاں ہوں گی نا، تو اگر تھوڑا تھوڑا بھی کر لے تو چار تو ہو ہی جائیں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ آدھا فرق پڑ گیا، یعنی آپ نے چار کے ساتھ چار سے دو کر لی. تو یہ برکت جو ہے وہ اس میں مطلب ہوتا ہے، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے. اب ایک سٹول پر سب لوگ بیٹھ کے کھانے کی عادت نہیں رہی. ہاں جی، اس میں سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ہے؟ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ لوگ جو ہے انہوں نے اپنے روزمرہ زندگی کے حالات بہت تبدیل کر لیے. مثلا کوئی صبح سویرے اٹھتا ہے تو کوئی گیارہ بجے اٹھتا ہے، اب کیسے اکٹھے کھا لیں، ناشتہ کیسے اکٹھے، اور ناشتہ اکٹھا نہیں ہوا تو لنچ کیسے اکٹھا کریں گے، پھر وہ لنچ بھی شفٹ ہو گیا، لنچ اکٹھے نہیں ہوئے تو پھر ڈنر کیسے اکٹھا ہوگا، وہ بھی شفٹ ہو گیا. اب نہ رہے وہاں سے نہ بجے وہاں سے، چلو جی سب علیحدہ علیحدہ. اب علیحدہ علیحدہ کھانے سے جو بھی برکت ہوتی ہے وہ تو پھر ہوتی ہے. تو یہ سارے مسائل مطلب ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں. اگر ہم لوگ ذرا تھوڑا سا مطلب ان چیزوں پہ غور کر لیں اور ہم لوگ صحیح صورت اختیار کر لیں تو کفایت چاری اسی کو کہتے ہیں. ہاں جی، اس طریقے سے یہ بجلی ہماری خرچ ہوتی ہے. بجلی جو ہے اگر ہم لوگ اتنی استعمال کر رہے جتنی کی ضرورت ہے تو کافی بچت ہو سکتی. اب یہ ہے کہ ہمارے حالات کے اگر مثال کے طور پر آدمی کمرے سے باہر نکل رہا ہے تو اس نے اپنے لائٹ آف نہیں کیا، یا پنکھا آف نہیں کیا، بعض دفعہ اے سی آف نہیں کیا، کتنا فرق پڑے گا. ہاں جی، یہ تو وہ تو چلتا رہے گا، وہ تو کسی کو دیکھتا نہیں کہ میرے پاس سامنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو چلتا رہے گا. نتیجتاً آپ کی بجلی کا میٹر چلتا رہے گا. تو بجلی کی جو مطلب خرچ ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. اور اس طریقے سے مطلب ذرا تھوڑا سا مزید جاؤں، یہ تو میں نے بہت جس کو کہتا نا ہر آدمی کی بات ہے جو میں نے ابھی کی. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں تعلق، جس کا تعلق شہرت کے ساتھ اور شوشہ کے ساتھ ہے. مطلب وہ بس شادی بیاہ کے موقع پر جو اخراجات ہیں، اس میں پھر کچھ ایسی حالات ہوتی ہیں کہ آدمی کیا کرے. آدمی مطلب ان کے جذبات اگر دیکھے جائیں اس وقت، وہ یہ ہوتے ہیں کہ بس وہ میں سارے لوگوں کا وہ کر لوں، اور مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مجھ سے ناراض نہ ہو، اور پھر فضول خرچی اور اس میں مطلب سارا وہ ہوتا ہے. تو لوگ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوتے. آپ جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا زیادہ لوگوں کا ڈیمانڈ بڑھے گا. حضرت علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے لوگوں کی دعوت کی اور اس کے مطلب جو ہے نا وہ کھانا بھی کھلایا اور ساتھ ساتھ ایک روپیہ بھی دے رہے تھے، اور پھر ان کے راستے میں ایک نہر تھا، اس پل کے نیچے بیٹھ گیا کہ لوگ جب جا رہیں گے تو کیا تبصرہ کریں گے، یعنی میری تعریف کریں گے کہ دیکھو بڑا سخی ہے کہ اس نے جو ہے نا مطلب ساتھ ساتھ ایک روپیہ بھی دے دیا. تو وہ دو آدمی جا رہے تھے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار ویسے اتنا مالدار آدمی ایک روپیہ دیا، دو بھی تو دے سکتے تھے. تو مطلب ظاہر ہے کہ وہ تو لوگ کا ڈیمانڈ تو بڑھتا جاتا ہے. لوگوں کو کبھی بھی آپ راضی نہیں کر سکتے. بھائی جو لوگ اللہ سے شکایت کرتے ہیں تم کدھر ہو، تمہاری کیوں عزیزیت ہے؟ یہ ناشکری کیا چیز ہے؟ یہی تو چیز ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس کے راضی نہیں ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو لوگوں کو تم راضی نہیں کر سکتے ہو. اس پر ایک حدیث شریف ہے، سن لیجیے گا. میں جب جرمنی گیا تو ایک نو مسلم بھائی تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، بہت ہو گئے، الفریڈ سن، اس نے مجھے انگریزی میں ایک ترجمہ کیا ہوا حدیث شریف دے دیا کاغذ پر. وہ حدیث شریف یہ تھا کہ جو شخص اللہ پاک کے ناراضگی سے بچنے کے لیے مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ مخلوق کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو کرنا چاہے کر لے، اس کے فقر کو دور نہیں کرتے. اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، جس نے اپنے والدین کے لیے اللہ کو ناراض کیا، والدین کے سر سے جوتے پڑ رہے ہیں ان کو، جس نے اپنے اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اولاد ان کو جوتے مار رہی ہے، جس نے کسی حکومت کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کیا، حکومت ان کو مار رہی ہے، جو جس نے جس چیز کے لیے بھی اللہ کو ناراض کیا، اس چیز اس کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے. تو یہ بات ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کرو، مخلوق کو اللہ تعالیٰ آپ سے پھر راضی کروا دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہاں جی، وہ نہ بھی راضی ہو تو آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تم اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جو شریعت کے مطابق اخراجات ہیں وہ کر لیں. شریعت کے مطابق اخراجات کا مسئلہ یہ ہے، اگر آپ کی وقت ہے خرچ کر لو اسراف نہ کرتے ہوئے، لیکن اپنے حیثیت کے مطابق جو بات ہے تو وہ خرچ کر لو، لیکن اگر آپ کو اپنے اوپر زیادتی کرنی پڑے، مثلا قرض لینے پڑے اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو خوش کرنا چاہے، تو یہ ایک خسارے کا سودا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اب یہ تو خیر شادی بیاہ کی بات ہو گئی نا، اس میں تو انسان پاگل ہوتا ہی ہے. ہاں جی، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ فوتگی کے جو واقعات ہیں، جو کہ انسان انتہائی غم کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں لوگوں نے آج کل یہ جو بنایا وہ، اس میں شادی میں آج کل کوئی فرق نہیں پڑا، پر نظر نہیں آئے گا. باقاعدہ جو رسومات فوتگی کے ہیں وہ بھی تقریبا، بلکہ کارڈ ایشو کرتے ہیں، کارڈ بیچتے ہیں چیلم کے، اور مطلب جو ہے نا وہ کل کے، پتہ نہیں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کو فخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہمارے والد صاحب جب فوت ہوئے تو ظاہر ہمارے چچی پرانے، ظاہر جو دیہاتی زندگی ہے اس کی تھی، تو مجھے کہا شبیرہ دپل پلار دا مرگ ڈر درن کا خا، یعنی اپنے والد کے اس موت کو کافی کیا کر لو، شاہ نشان طریقے سے منا لو، انا للہ و انا الیہ راجعون. بھلے یہ بات ظاہر سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن یہ ہے آج کل، ہے یا نہیں ہے؟ جتنا خرچ لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید ان کو اس میت کے ساتھ بہت محبت تھی، اور جب خرچ نہیں کرتے کہتے یار بس ان کو اپنے والد کے ساتھ کوئی محبت نہیں تھی، والدہ کے ساتھ کوئی محبت نہیں تھی، یا اس کے ساتھ محبت کے پیمانے یہ ہو گئے. حالانکہ محبت کے پیمانے یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کو وہاں فائدہ ہو رہا ہے، مثلا اس کے لیے کچھ اصال ثواب کر رہا ہے. اصال ثواب کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، انما الاعمال بالنیات. اگر اصال ثواب انسان اللہ کے رضا کے لیے وہ کام کرتے ہو، پھر اس کا ثواب اس کو میت کو پہنچتا ہے، بخشتا ہے تو پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر اس طرح نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کرتا، لوگوں کے لیے کرتا ہے یا اس کے لیے، تو وہ تو اصال ثواب نہیں ہے. میں اگر مورخ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نام پہ ذبح کر لوں تو کتنا ثواب ہوگا حضرت کو، حرام ہو جائے گا، میں بھی نہیں کہہ سکوں گا، دوسرے بھی نہیں کہہ سکیں گے. لیکن میں اگر اللہ کے نام پر ذبح کر دوں اور پھر اس کا ثواب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بخش دوں، تو سبحان اللہ پہنچ جائے گا، حضرت بھی مجھ سے خوش ہو جائیں گے، میرا بھی کام بن جائے گا. ہاں جی، تو یہ بات تو ہو سکتی ہے نا، کوئی ناممکن بات تو نہیں ہے. بھائی آپ اللہ کے نام پہ کریں نا، ہاں جی اللہ کے نام پہ کرو، تو اسے آپ کو جو ہے نا مطلب جا رہے وہ مطلب آپ کا ثواب بھی ہو جائے گا، پھر آپ ثواب ان کو بیچ دیں, بخش دیں, تو ماشاء اللہ حضرت بھی ہوئے اور ساتھ آپ کا بھی ثواب ہو جائے گا. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ فوتگی کے جو رسومات وغیرہ ہے ان کو بھی ہم ٹھیک کر لیں. اس کو ہم لوگ رسومات نہ کریں بلکہ جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر لیں. سب سے پہلے کام یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اول کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے تجہیز و تکفین, یہ مطلب اس کے لیے انتظام شریعت کے مطابق کرنا, اور پھر جو اس کا قرض اس کے اوپر ہے اس کی قرض کی جو ادائیگی ہے وہ کرنا. پھر اس کے بعد تہائی مال میں اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پہنچانا, مطلب جو ہے لوگوں تک. پھر اس کے بعد جو باقی ہے وہ ترکہ ہے اور اس کو باقاعدہ اسی ابتدائی دنوں میں تقسیم کرنا, کیونکہ ابتدائی دنوں میں تقسیم نہیں ہوا تو پھر معاملہ لمبا ہوتا جاتا ہے, پھر اس میں مسائل پیدا ہوتے جاتے ہیں. الحمدللہ ہمارے کچھ دوست حضرات ہیں مفتی آنے کے رام ہیں, تین بھائی ہیں, یہ ان نے مثال قائم کی کہ جب ان کے والد فوت ہوئے تو ماشاءاللہ انہوں نے 3 دن کے اندر اندر ساری چیزوں کا حساب کر لیا جن میں ان کی کتابیں بھی تھیں. ہاں جی, وہ کتابیں بھی سب کو, جب بہن بھائی جتنے بھی تھے وہ سب کو پہنچا دیا اس کے اندر اندر, ماشاءاللہ. اور یہ بات ہے کہ 3 بھائی ہیں اور ماشاءاللہ ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن پردے کے ساتھ, شریف پردے کے ساتھ. کیسے رہتے ہیں شریف پردے کے ساتھ؟ دیکھو جب کوئی چاہتا ہے نا تو اللہ ان کو طریقے بھی سکھا دیتا ہے. تو طریقہ ان کا یہ ہے کہ ہر بھائی کا ایک گھنٹی کا بل کا کوڈ ہے, مثلا ایک مسلسل بل کرنا یہ ایک آدمی کا ہے, دوسرے کا ایک مسلسل بل اور ایک چھوٹا بل دوسرا کوڈ ہے, اور ایک مسلسل اور دوسرے دو چھوٹے تو یہ تیسرا کوڈ ہو گیا. اب اس سے اندر عورتوں کو پتہ چلے کہ کون آیا ہے. وہ بیوی اس کی آئے گی, دروازہ کھولے گی, باقی بیویاں جو ہے دونوں کی وہ اپنے کمروں میں جائیں گی. یہ بیوی اپنے شوہر کو لے جا کے ان کے کمرے میں پہنچائے گی. ہاں جی, ان کے کمرے میں پہنچ کر دروازہ ان کے اوپر بند کر باہر آ گئی, سب باہر آ جائیں گی. اب پورے گھر میں وہ عورتیں چل پھر رہی ہیں اور وہ میاں جو ہے نا ان کا, اس بیوی کا, وہ جو ہے نا وہاں پر کمرے میں بیٹھا ہوا جب تک ہے. ہاں جی, یہ سلسلہ ان کا اس طرح ماشاء اللہ چل رہا ہے. تو یہ دوسرا مثال انہوں نے قائم کیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اب اگر وہ 3 گھر بنا لیتے تو ان پہ خرچ اٹھتا نا, 3 گھر بنانے پہ. اگر وسائل نہیں تھے تو پتہ نہیں کیا کرتے, کچھ مسائل ہی پیدا ہو جاتے پھر. تو اب گھر انہوں نے ایک رکھا, ایک ایک کمرہ, مطلب وہ ہے وہ 3 بھائیوں کا, تو گھر انہوں نے ایک بنایا لیکن ماشاءاللہ شریعت کے مطابق اس میں رہ رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت زبردست کفایت شہری ہے. تو یہ کفایت شہری بہت اہم کام ہے. ہم لوگ, یہ تو میں نے صرف چند مثالیں دی, بہت ساری باتوں میں ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم کہاں پر خرچ کو کم کر سکتے ہیں, کہاں پر خرچ کو کم کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم خرچ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مینو ایسا بنایا جاتا ہے کہ جس میں انسان مطلب وہ کر سکتا ہے. اس طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ کپڑوں کا میں نے بتایا, بجلی کا بتایا, پانی کا بتا دیا, شادی بیاہ کا بتا دیا, فوتگی کے مطلب چیز, اس طرح اور جتنے بھی چیزیں آپ کو یاد آ سکتی ہیں اس میں آپ خود غور کر لیں کس طریقے سے خرچات کم ہو سکتے ہیں. موجودہ دور میں اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ موجودہ دور میں مہنگائی ہے, اچھی خاصی مہنگائی ہے. تو اس مہنگائی کے دور میں محدود وسائل میں اپنے گھر کو چلانا بغیر کفایت شہری کے کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں. تو اس لیے کفایت شہری کا طریقہ سیکھنا چاہیے, ورنہ پھر کیا ہوگا, پھر لوگ حرام پہ جرت کریں گے. اس کے سلسلے شروع ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ بچائیں. یہ ڈاکے جو پڑ رہے ہیں, جو ہاں دھوکے جو ہو رہے ہیں, فراڈ جو ہو رہے ہیں, سب ان چیزوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ہاں جی, تو ہمیں مطلب ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ان چیزوں میں مبتلا نہ ہو جائے. دیکھو اگر گھر میں حرام آ گیا نا تو برکت اٹھ گئی, برکت اٹھ گئی، نتیجتاً مزید تنگی آئے گی، اطمینان اٹھ جائے گا، پیسے بے شک آپ کے پاس زیادہ ہوں، آپ کے مسائل ختم نہیں ہوں گے بلکہ مسائل بڑھیں گے. اس کے مقابلے میں آپ کا حلال رزق ہوگا، پیسے کم ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ آپ کو اطمینان قلب حاصل ہوگا اور آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ کو خوشحالی نصیب ہوگی. تو اس وجہ سے حلال رزق کا خیال رکھنا چاہیے، تو اس کے لیے کفایت شعاری لازمی ہے. دوسرے جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور وہ ہے اولاد کی اچھی تربیت ماؤں کی ذمہ داری. دیکھیں، بچہ جب تھوڑا بھی سمجھنے بوجھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ باپ کے ساتھ ہوتا ہے، ماں کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہاں جی، ماں کے ساتھ ہوتا ہے. باپ تو بیچارہ کام شام پہ جاتا ہے، آ کے جا کر صرف بس اس کے ساتھ تھوڑی دیر بات چیت کر کے وہ سمجھ لائے میں نے بچے کا گدا کر لیا، حالانکہ بچے کے بہت سارے حقوق ہیں. ہاں جی، وہ ماں ہی بھگتتی ہیں، لیکن ان کو اجر بھی بہت زیادہ ملتا ہے، بہت اجر ملتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ کماتی ہیں. یعنی مرد جو ہے ان کو کمانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے نیکیاں کمانے کے لیے، اور بڑے سخت سخت کام کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے جز مطلب جسے کوئی اس کے لیے بنایا ہوا ہے. لیکن عورتیں جو ہیں نا وہ گھر کے اندر رہتی ہیں، وہ باہر نہیں جا سکتی، تو ان کے لیے اللہ پاک نے کمانے کا سارا نظام گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ گھر کے اندر یہ ساری چیزیں کما سکتی ہے، بچوں کی تربیت کے ذریعے سے، بچوں کی خدمت، شوہر کی خدمت اور شوہر کی مال کی حفاظت، یہ سب چیزیں جب وہ مطلب اور بخصوص ان کا یعنی روشن ماتے کے ساتھ استقبال، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں زندگی کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی، بہت زیادہ مطلب اس میں اثر ہوتا ہے. کہ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ خوش روئی سے آپ ملیں، اس پر بھی صدقہ کا اجر ہے، تو اپنے محرم رشتہ دار جن کا سب کچھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہے، ان کے ساتھ خوش روئی سے ملنے پہ کتنا اجر ہوگا. اس وجہ سے شوہروں پہ لازم ہے کہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھی حالت میں ملیں، اور بیویوں پر لازم ہے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھی صورت میں ملیں. اس کی وجہ ہے کہ فتنے کی جڑ یہاں سے اٹھتی ہے. اگر شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی رفٹ آ گیا، کوئی مطلب جو ہے نا وہ عدم مطلب مناسبت والا مسئلہ شروع ہو گیا، تو خطرناک صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا اس بات کو بہت زیادہ ہمیں خیال میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کا سکون تباہ نہ ہو، اس میں جانبین کی طرف سے کوشش. اب مائیں جو ہے نا تربیت کر دیں اپنے بچوں کی، لیکن شوہر اس تربیت میں ان کی مدد کریں، کیونکہ اگر شوہر مدد نہیں کرے گا تو وہ ہماری تربیت نہیں کر سکے گی. اب اس کی ایک آسان بات سمجھانے کے لیے میں عرض کروں کہ ماں کی اپنی تربیت نہ ہو تو بچے کی کیسے تربیت کرے گی؟ جب اس کو صحیح اور غلط کا پہلے خود پتہ نہیں ہے تو وہ بچے کو کیسے صحیح اور غلط کا بتائے گی؟ تو اس کے لیے پھر جو نظام ہے تربیت کے، یا جو نظام ہے علم حاصل کرنے کے، ان تک رسائی لازمی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب ان تک جو رسائی ہے اس میں شوہر رکاوٹ نہ بنے، شوہر رکاوٹ نہ بنے، یہ والی بات. کیونکہ شوہر رکاوٹ بنے گا تو اس کی تربیت نہیں ہو سکی، اس کو علم حاصل نہیں ہوگا، جب علم حاصل نہیں ہوگا تربیت نہیں ہو سکی، نتیجتاً وہ اپنی مرضی کے مطابق ان کی تربیت کرے گی. اپنی مرضی کے مطابق تربیت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز جو عورتیں آج کل اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں کہ تمہارا لباس تمہارے لیے ٹھیک نہیں، انگریزوں کا لباس تمہارے لیے ٹھیک ہے، پہلی چیز ان کو یہ بتاتی ہے، یہ تربیت ہے. صرف اس بات کی وجہ سے کہ اس سے محنت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ خود سیے، حالانکہ ایسی عورتیں ہیں جو سیتی ہیں اس طرح کپڑے، ان تک رسائی نہیں کر سکتی اور وہ انگریزوں کے جو کپڑے ہیں وہ ان کو بچے معصوم بچے ان کو پہنا پہنا کر ان کا ذہن کو بیمار کر دیتی ہے. پھر وہ یہی چاہتے ہیں. یہ تربیت ہے ہماری. پھر ان کی انگریزی زبان ان کے اندر اتنی گھسا دیتے ہیں کہ اپنی زبان کی ناقدری کرا دیتے ہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ پنجابی ظلم کر رہے ہیں اپنے جو ہے نا بچوں پہ جو ان کو پنجابی نہیں سکھاتے, اور پٹھان ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ان کو پشتو نہیں سکھاتے, اور سندھی ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں پہ ان کو سندھی نہیں سکھاتے. یہ سکھائے پھر اس کے بعد اردو سکھائے پھر انگریزی سکھائے. آج کے بچوں کو ایک دو تین کا پتہ نہیں ہے, ون ٹو تھری بولتے ہیں. مجھے بنانا چاہیے, مجھے ایپل چاہیے, اس کو سیب کا پتہ نہیں ہے, اس کو کیلے کا پتہ نہیں ہے. یہ ظلم ہے اپنے بچوں پہ. پہلے ان کو اپنا بناؤ, پھر کسی اور کے ساتھ ملنے کے قابل بنا دو. جو تمہارا نہیں ہے تو دوسروں کا بن گیا, اب تمہارا کیسے بنے گا؟ اپنی طرف سے تو آپ نے ان کو بیچ دیا نا. کیا اتنا بھی یقین نہیں اللہ پر کہ اس کے ساتھ تمہارے بچے ترقی نہیں کر سکتے؟ خود الحمدللہ میرے بیٹے اردو میڈیم کے تھرڈ کلاس اسکولوں میں پڑھے ہیں, اللہ کا شکر ہے آج بہت اچھے کما رہے ہیں. میں نے انگریزی اسکول سے اٹھا کے ان کو اردو اسکولوں میں ڈالا کہ یہ احساس کمتری ان میں نہ پیدا ہو جائے کہ انگریز ہم سے بہتر ہے. ہاں انگریزی سیکھ لو, انگریز سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن انگریزیت سے توبہ کرو. یہ کون سی تربیت ہے؟ یہ بات دل پر بہت زیادہ بوجھ ہے کہ ہمارے مائیں تربیت صحیح نہیں کر رہی, اور خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم صحیح تربیت کر رہی ہیں. ہاں جی. دوسرا ظلم, موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, جو ان کی رہی سی جو وہ جو ہے نا وہ بھی کاٹ دیتے ہیں صرف تھوڑے سے وقتی فائدے کے لیے کہ ان کو تھوڑا سا خود موبائل سننے کا موقع مل جائے. کیونکہ ان کا کام کا سارا دن کا جو کام ہے اس کے گھنٹے حساب کر لو, کتنے گھنٹے موبائل پہ رہتی ہے, کتنے گھنٹے وہ کام کرتی ہے, خود حساب لگا لیں. یہی بات ہے, یہ بات خطرناک باتیں ہیں بھائی. ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھو, اپنے جو جتنا اس کے حد ہے اس پہ رکھو, کوئی مشکل نہیں ہے. جن بچوں کے ہاتھ میں موبائل آپ نہیں دیتی, میں لکھ کے دیتا ہوں انشاءاللہ ان کو 20-25 سال بلکہ 30-40 سال سے پہلے کمر میں درد نہیں ہوگا. اور اگر آپ ان کے ہاتھ میں موبائل دیتی تو 10-15 سال کے اندر آپ اندازہ کر لیں شاید ان کے کمر میں درد شروع ہو جائے, ان کے گردن میں درد, پھر آپ ڈاکٹروں کے پیچھے پھرتی رہیں. یہ آج کل کی ہے بات, آپ مانیں نہ مانیں لیکن یہ چیز آنے والی ہے. وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے اسپیشلسٹ, اس نے جیب میں موبائل رکھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ میں نے کہا وائبریشن ہے اس کے اندر, ریز ہیں, آپ کے ہرٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے, نقصان ہوگا. کہتے کوئی ایسی چیز رپورٹڈ نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب 15 سال کے بعد رپورٹ ہو جائے گی, لیکن جتنا نقصان آپ کو پہنچانا ہو چکا وہ تو ہو چکا ہوگا نا, پھر واپس ہو سکتا ہے. ابھی تو اس پہ ریسرچ ہو رہا ہے نا, ابھی تو ریسرچ ہو رہا ہے. ریسرچ کا نتیجہ آئے گا تو آپ نے جتنا نقصان اٹھانا ہوگا اٹھا چکا ہوں گا نا, پھر اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں آپ. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو مسائل اس کے ساتھ آ رہے ہیں, مجھے خود ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے پاس ایسے کیس آ رہے ہیں کہ وہ بیچارے 10-8 سال کے بچے وہ کمر کے درد میں مبتلا, گردن کے درد میں مبتلا. مجھے خود یہ گردن میں درد شروع ہو گیا تھا, یہ میرے سامنے جو اس طرح پڑا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پھر ضرورت کے مطابق اس کو اڈاپٹ کر لیا جیسے ڈاکٹر نے کہا. تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو 65 سال کی عمر میں یہ بیماری ہو رہی ہے, اب تو بچوں کو 15 سال کی عمر میں ہو رہی ہے. اس نے یہ الفاظ میں تعارف کیا, آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو 65 سال کی عمر میں یہ بیماری ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں آ رہی ہیں. پھر یہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو موبائل ہے اس وقت کے دجالیت کا سب سے بڑا سمبل ہے، سب سے بڑا سمبل ہے، اس کے ذریعے سے ہی دجالیت فروغ پائے گا. اس کی ایڈکشن اس حد تک ہے کہ وہ ہیروئن سے زیادہ ہے. یہ ڈاکٹروں کی باتیں میں بتا رہا ہوں، اپنی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، ہیروئن سے زیادہ ایڈکشن ہے اس کی. تو ایسی صورت میں بھئی ہمیں کچھ اپنے بچوں پہ رحم کرنا چاہیے. رونے دیں ان کو، چپ ہو جائیں گے، لیکن ان کو بیمار نہ کرو. اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کا گلا خراب ہے، آئس کریم نہ اس کو نہ کھانے دینا، اور مسلسل آئس کریم کہتے رہیں، تو آپ دیں گے آئس کریم؟ وہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن یہ بھی ڈاکٹر ہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو نہ دو. بتا رہے ہیں کہ 5 سال تک تو بالکل ان کو موبائل دکھاؤ بھی نہیں، موبائل کا اسکرین نہ دکھاؤ ان کو. تو ایسی صورت میں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے. اور جو مائیں اپنے بچوں کے لیے اظہار نہیں کر سکتی کہ اس چیز سے اپنے آپ کو خود بچائیں، وہ پھر بچوں کو بھی نہیں بچا سکیں گی، کیونکہ بچے آج کل بہت ذہین ہیں، وہ منہ پہ کہہ دیتے ہیں آپ جو کر رہے ہیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی. تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے بچوں پہ رحم کرنا چاہیے. باقی تربیت میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ کرتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے وہ عقیدہ ہے. بچوں کی زبان میں جتنا آپ ان کا عقیدہ ان کا بہتر کر سکتے ہیں تو وہ کام کر لے. تعلیم الاسلام اس کے لیے لکھی گئی ہے مفتی کفایت اللہ صاحب نے، دین کو بہت آسان طریقے سے مطلب سمجھایا. تو یہ آپ ان کو پڑھائیں تعلیم الاسلام، تاکہ جو ہے نا مطلب عقائد اس کے صحیح ہو جائیں. پھر اس کے بعد جو دوسری باتیں ہیں، مطلب جو ضروریات ہیں، عبادات، کلمے مطلب عبادات، وہ ان کو سکھائیں. عربی کا شوق دلائیں، بے شک نہ پڑھ سکیں، بعد میں نہ بھی پڑھ سکیں، شوق تو ان کے اندر ہو، اس شوق پر بھی ان کو اجر ملے گا. کیونکہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عربوں کے ساتھ محبت کرو کیونکہ میں عرب ہوں. قرآن کی زبان عربی ہے اور جنت والوں کی زبان عربی ہوگی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس کا اس طرح مطلب یہ کہ بچوں کی آہستہ، مثال کے طور پر دیکھو، بچوں کو ابتدا میں صرف جو اپنا مروجہ زبان ہمارا ہے وہ سکھاؤ، سادہ. میرے بچے چونکہ یہی پڑھتے، اسکولوں میں پڑھتے تھے، تو یہاں باہر تو پنجابی بولی جاتی ہے یا اردو بولی جاتی ہے، تو یہ گھر میں بھی پنجابی اردو بولتے تھے. میں نے ان سے کہا، باہر جتنا مرضی جو زبان بولو میں نوٹ نہیں روکوں گا، گھر میں پشتو چلے گی. گھر میں پشتو چلے گی. تو اللہ کا شکر الحمدللہ پشتو بھی بولتے ہیں، اردو بھی بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، اور انگریزی بھی بولتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو انگریزی سے، انگریزی کے مخالف ہم نہیں ہیں، لیکن انگریزی اپنے وقت پہ، اپنے وقت پہ. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ انگریزی کے جو اسکول ہیں نا، انگریزی کے مطلب انگلش میڈیم اسکول جس کو کہتے ہیں، ان کی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہوتی. میں استاذ کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ان کی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہوتی. اس کی وجہ کہ انگریزی بول چال زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہ سلینگ لینگویج بن جاتی ہے. وہ جیسے عام انسان بول چال کرتا ہے نا، اس طرح بن جاتی ہے، پھر لکھتے بھی اس طرح ہیں. جو انگریزی استاد کو اسکول میں چاہیے ہوتی ہے، پیپر میں جو آتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ٹیکسٹ بک انگلش ہوتی ہے، ٹیکسٹ بک انگلش. تو جو ٹیکسٹ بک انگلش ہے وہ ان کی اچھی ہوتی ہے جنہوں نے ٹیکسٹ بک کے طور پہ سیکھی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کے نمبر زیادہ آتے ہیں. ہمارے ہاں ان کے نمبر زیادہ آتے ہیں. دوسری بات بتاؤں، انگریزی میں اگر آپ کوئی چیز پڑھ لیں، بے شک آپ کو انگریزی اچھی طرح آتی ہو لیکن پھر بھی آپ انگریز نہیں بن سکتے، پھر بھی آپ انگریز نہیں بن سکتے۔ لہذا آسان بات ہے، انگریزی کا اخبار لے لو، اردو کا اخبار لے لو، انگریزی کا ایک خبر انگریزی میں کتنی دیر میں پڑھتے ہیں اور اردو میں کتنی دیر میں پڑھتے ہیں۔ میں پڑھا رہا تھا اسلامیات وہاں اپنے دفتر میں، تو ایک لڑکا میرے پاس آیا، مجھے کہہ رہے سر اسلامیات آپ اردو میں پڑھا رہے ہیں حالانکہ ہم نے او لیول پڑھایا، تو ہمیں تو انگلش میں چاہیے۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ کون سی زبان میں بات کر رہے ہیں، اردو میں بات کر رہے ہیں انگلش میں بات کر رہے ہیں؟ بات تو اردو میں کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب آپ کو اردو آتی ہے نا، تو میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں نا، علم آپ کی زبان میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، یا اگر آپ بالکل انگریزی انگریز ہوتے اور وہاں سے آتے تو میں نے آپ کی خدمت ضرور کرنی تھی۔ پر ٹھیک ہے، ایک دفعہ پشاور میں چلا گیا ایک لیکچر دینے کے لیے، دو تین لڑکے بیٹھے ہوئے تھے غالباً عراق کے تھے، تو لوگوں نے کہا جی سر یہ بیٹھے ہوئے ہیں عراق کے ہیں تو انگریزی آپ بولے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بالکل انگریزی مجھے آتی، میں نے پورا لیکچر انگریزی میں دیا۔ جب انگریزی میں دیا تو لیکچر ختم ہونے کے بعد کہا جی ہمارے سر پر سے گزر گیا۔ میں نے کہا تم لوگوں نے کہا تھا نا انگریزی میں لیکچر دو، میں تو آپ کو اردو میں سمجھا رہا تھا، تم لوگوں نے کہا نا۔ کہتے یہ تو صرف دو لڑکے تھے، میں نے کہا پہلے کہہ دیتے نا بھائی، ان دو کو میں علیحدہ پڑھا دیتا، ان کو علیحدہ ٹائم دیا۔ بھائی دو کے لیے سارے لوگ متاثر ہو گئے، تو کن کی وجہ سے ہو گئے؟ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئے نا۔ تو مقصد یہ ہے کہ احساس کمتری ہے، اور احساس کمتری جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ یقین جانے اس وقت کا سب سے بڑا المیہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کا احساس کمتری ہے، یہاں جو سائنس کی ریسرچ نہیں ہو سکتی احساس کمتری کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، یہاں پر جو ہم اپنے معاشی مسائل حل نہیں کر سکتے احساس کمتری کی وجہ سے نہیں کر سکتے، یہاں پر ہم اپنے سوشل مسائل جو حل نہیں کر سکتے احساس کمتری کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم پہلے ادھر سے لیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے فٹ نہیں ہوتا، نتیجتاً ناکام ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں اپنے طرف، تو پھر وہاں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ احساس کمتری ہمارے سارے مسائل کا لے سارے مطلب وجہ ہے، تو اس وجہ سے احساس کمتری سے نکلو، احساس کمتری کو اپنے طور پر اپنے اوپر سوار نہ کرو، اپنے بچوں کے اوپر سوار نہ کرو، اس سے نکلو۔ ہاں ٹھیک ہے، جس وقت اس کی ضرورت ہوگی ماشاءاللہ بالکل کرو، کس نے کہا کہ نہ کرو؟ کسی بھی زبان پہ پابندی نہیں ہے، آپ روسی زبان سیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ انگلش سیکھ لیں، آپ اسپینش سیکھ لیں، جس ملک میں جائیں اس کی زبان سیکھ لیں۔ میں جرمنی گیا تھا تو جرمن زبان مجھے سیکھنی پڑ گئی، تو ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے ضرورت کے درجے میں میں نے سیکھ لی جتنا مجھے سیکھنا چاہیے تھا۔ تو یہ بات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا مطلب زبان سے دشمنی نہیں ہے لیکن احساس کمتری سے دشمنی ہے، احساس کمتری سے دشمنی ہے۔ حضرت تانوی حسن نے ایک دفعہ بڑے دل جلے انداز میں فرمایا، خدا کے بندو داڑیاں رکھ لو، ورنہ ابھی یورپ سے بات آنے والی ہے کہ وہ داڑیاں رکھنا شروع کر لیں گے اور پھر تم بھی ان کی وجہ سے رکھو گے، لیکن اس وقت تمہیں پھر ثواب نہیں ملے گا، تم تو یورپ والوں کی نکالی کرتے ہوئے داڑیاں رکھو گے، سنت سمجھ کر تھوڑی رکھیں گے، برسوں میں آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ ہاں یہ بات ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وہ بنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ایسے گزاری، صحابہ نے کیسے زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ماں آنے والے وہ صحابی، جس پر میں چلوں جس پر میرے صحابہ چلیں اس طریقے پہ چلو گے تو کامیاب ہوں گے، نجات ان کو ملے گی۔ تو ہمارا معیار کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، باقی ہم لوگ جہاں ہم لوگ جو ہے نا مطلب ہے کہ، تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ایک تو یہ کفایت شاعری والی بات ماشاء اللہ آج ہو گئی، بہت اچھا ٹاپک تھا، اور اس کا جو ہے نا وہ مطلب ہے ہمیں اس کی عملی صورت پیدا کرنی چاہیے، صرف الفاظ نہیں، بس ہم نے موٹے موٹے الفاظ پڑھ لیے اور اس کا سن لیا اور واہ واہ کر لیا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہم نے اپنے اس میں عملی طور پر اس میں پیش رفت کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں، تو بچوں کی تربیت کے لیے ماؤں کی تربیت ضروری ہے، تو ماؤں کی تربیت کے لیے جتنے ذرائع ہیں ان کو فروغ دینا چاہیے، مطلب اس کے لیے ذرائع پیدا کرنے چاہیے، اس کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی قوم سے احساس کمتری نکالنا، اور اپنے قوم سے ایسے کمتری نکالنے کا پہلا قدم تو بچوں سے نکالنا ہوتا ہے نا. وہ بچے کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ جن میں ایسا کمتری نہیں ہوگی. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں بہت فکر مند ہوتے تھے, اور حضرت ہم سب کی ایسی تربیت فرماتے کہ ہم میں ایسا کمتری نہ آئے. آج ہم میں مسلمان کے طور پر فخر ہو کہ ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ. ہاں جی, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں خوشی ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پہ چلنے میں چلنے کا عزم ہو. یہ مطلب بنیادی بات ہے, آج یہ ہمارے اندر آنے چاہیے. تو ہم اپنے بچوں کو بھی, یہ عرب ماشاءاللہ ایک وزیر ہے, پتہ نہیں زکی امانی شاید نام ہے اس کا, اس نے کتاب لکھی, علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ. ہاں جی, یہ مطلب ان کے اندر رچا ہو بساؤ, ہاں جی, تاکہ ایسی محبت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ پھر ماشاءاللہ مطلب عملی زندگی میں آئے تو اس سے سرشار ہوں. ہاں جی, یہ ہمارے اندر ضروری مطلب یہ چیز آنا چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, صحابہ کرام کی محبت, الفاظ کے حد تک نہیں عملی عملی محبت, یہ مطلب جائے کا مطلب ہمارے اندر آنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہماری قوم کیسے ترقی کرتی ہے. ہاں جی, اس کے لیے عملی صورتیں پیدا کرنی چاہیے, اور ایسے چیزوں کا مطالعہ ان کے سامنے لانا چاہیے جو ان کے اندر یہ فکر پیدا کرے. ایسے واقعات, چھوٹے چھوٹے واقعات بچوں کو مطلب بتانے چاہیے جس میں ان کا یہ عزم بنے اور وہ بھی کہے کہ ہمیں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے, ہمیں بھی تو صحابہ کے طریقے پہ چلنا ہے, اور جو ان کے احساس کمتری کو ختم کرے. آپ حیران ہو کہ ماؤ زے تنگ نے جو کتاب ریڈ بک لکھی ہے, ریڈ بک اپنے قوم کو جگانے کے لیے, جو اس میں بہت سارے واقعات صحابہ کے چوری کیے ہیں. وہ ایک چینی کا نام لے کر وہ جانور لبے کہ وہ اس میں دیے ہوئے ہیں. تو یہ اصل میں یہ واقعات بچوں کو آپ پڑھائیں گے تو اس سے پھر ان کے اندر شعور پیدا ہوگا. تو ان کے اندر شعور پیدا کرو اور ان کی نگرانی کرو. ٹھیک ہے, بچے بچے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ ایک دن میں سارے سیکھ لیں گے, مطلب یہ بھی تو ان نیچرل ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب ایک اب سارا بوجھ ان کے اوپر ایک دن میں ڈالو. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, بچے بچے ہوتے ہیں, شرارتیں بھی کریں گے, سب کچھ وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے, لیکن فکر ان کو آہستہ آہستہ مطلب اس طرف, اور اس میں تسلسل چاہیے ہوتا ہے. یہ مطلب صرف ایک دن کی بات نہیں ہوتی, تسلسل کے ساتھ. تسلسل پہ مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ جب اجازت ملی حضرت شاہ عبد العزیز, تو ایک دفعہ گئے تھے حضرت, تو حضرت نے فرمایا بھائی جا باہر جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو حضرت باہر چلے گئے تو دیکھا تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اندر آئے کہ حضرت مجھے تو پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے. نہیں نہیں نہیں, کچھ غور سے کرو, کچھ ایسا ہو رہا ہے جس پہ غور کرنا چاہیے. دو تین دفعہ گئے, آخر میں اس پہ حضرت کی نظر پڑی کہ اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے ایک ایک قطرہ, اور نیچے پتھر ہے اس میں سوراخ ہو گیا اس پانی سے. فرمایا شاید حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں. اندر گئے, حضرت یہ تو نہیں ہے. فرمایا ہاں ہاں ہے, تو پھر کیا سمجھے. حضرت آپ ہی فرما دیے. فرمایا دیکھو یہ پانی جتنا اس کے اوپر اتنے سالوں میں پڑا ہے نا, اگر یہ اکٹھا کر کے آپ اس پہ ڈال لیتے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہونا تھا, لیکن یہ پانی مسلسل جو قطرہ قطرہ ٹپر اس نے اس میں سوراخ کر دیا. تو یہ تسلسل کے ساتھ جو کام ہوتا ہے یہ ایسے کام بھی کر لیتا ہے, تھوڑا تھوڑا کام لیکن تسلسل کے ساتھ. جب آپ مسلسل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنی تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی ایسی چیزوں میں تسلسل کو مطلب جو ہے نا وہ یعنی پیدا کرنا پڑے گا. پھر ان شاء اللہ العزیز والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کے وعدے کے مطابق راستے اللہ پاک پھر خود اور بنا دیں گے. کم از کم ہم اس راستے پہ چلنا تو شروع کریں نا, تو پھر اللہ پاک راستے بنائیں گے, اور پھر آپ دیکھیں گے اللہ پاک اتنی برکت دیں گے کہ اللہ پاک آپ کو بھی ذریعہ بنائیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ. اور یہ بات ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو جو بھی اس کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا اللہ اس کو خصوصی توجہات کا مرکز بنا دے گا. یہ فرمایا تو آج کل اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ضرورت ہے اور ہو رہا ہے کام اس پر یا نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا. تو اس پر جو کام کرنے کے لیے تیار ہوگا اور کوشش کرے گا تو اللہ اس کو ماشاء اللہ اپنے توجہات کا ضرور مطلب جناب وہ بنا دے گا, مرکز بنا دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. وہ آخر دعوان الحمد للہ العالمین. اب ایک خاتون بیعت ہونا چاہتی ہے تو جو بھی بیعت ہونا چاہتی ہیں میں جو ہے نا الفاظ بیعت کے ادا کر رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ ساتھ کہتی جائیں. البتہ یہ بات ہے کہ میں مذکر کا صیغہ استعمال کروں گا تو آپ نے مؤنث کا صیغہ استعمال کرنا ہے, جیسے میں کہوں گا کروں گا تو آپ نے کہنا ہے کہ کروں گی. بس اس کے ساتھ انشاءاللہ میں شروع کرتا ہوں. تو جنہوں نے بھی بیعت کرنا ہے وہ سات الفاظ کہنا شروع کر لے اور پھر نیچے سے وہ کارڈ لے لے اور طریقہ بھی سیکھ لے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. میں شہادت دیتا ہوں نہیں کوئی معبود مگر اللہ, اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے, چھوٹے گناہوں سے, بڑے گناہوں سے, جو معلوم ہے, جو نہیں معلوم, جو قصدن ہوئے, جو خطا سے ہوئے, جو ظاہر کے ہیں, جو باطن کے ہیں. اے اللہ میری توبہ قبول فرما, آئندہ کے لیے انشاءاللہ میں گناہ نہیں کروں گا. غلطی سے اگر پھر ہوا تو فوراً توبہ کروں گا. میں بیعت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کے واسطے سے, اور دامن پکڑتا ہوں حضرت صوفی محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی, حضرت سید تنظیم الحق رحمۃ اللہ علیہ کی, حضرت ڈاکٹر فدا محمد صاحب کی, شبیر احمد کے واسطے سے, اور اپنے آپ کو داخل کرتا ہوں سلسلہ چشتیہ میں, نقشبندیہ میں, قادریہ میں اور سہروردیہ میں. اے اللہ میری بیعت کو قبول فرما, آمین. بیعت آپ کی ہو گئی, نیچے سے کارڈ لے لیں. اس میں 40 دن کا جو وظیفہ ہے اس کو بلا ناغا کرنا ہے, ناغا نہیں کرنا کیونکہ ناغے سے پھر دوبارہ شروع کیا جاتا ہے. تو اس کو بغیر ناغے کے اگر کوئی نماز نہ بھی پڑھ سکتے پھر بھی وہ ذکر کر سکتی ہے, ذکر پہ پابندی نہیں ہوتی. لہٰذا اس کو 40 دن پورا کر سکتی ہے. 40 دن پورا ہونے کے بعد پھر مجھے جو نمبر اس پر لکھا ہوا ہے اس پر اطلاع کر سکتی ہیں. اس کے بعد میں اگلا بتا دوں گا. اور جو نماز کے بعد والا ذکر جو اس پہ ہے اس کو تو عمر بھر کرنا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ جل شانہ ہم سب کو ان تمام سلاسل کی فیض و برکات نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد لله رب العالمین برحمتک.